أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجی محمد علیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں کی سلسلے کا درس نمبر 25. پچھلی کلاس میں نمازوں کو اول اور اوقات فضیلت میں پڑھنے کی اہمیت بیان ہوئی تھی، اور اوقات فضیلت کون کون سے ہیں، ان کے اوقات کا تعین کیا گیا تھا، اور اتنی اہم ترین بات ہے یہ کہ اوقات فضیلت کے سلسلے میں اور اول وقت نماز پڑھنے کے سلسلے میں اسلام اتنی اہمیت کا قائل ہے کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں سستی کرنے کو ایمان کی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری قرار دیا ہے. یعنی کسی بھی جگہ اگر کوئی شخص نمازوں کو ٹالتا ہو، آخر وقت میں پڑھتا ہو، اسے اتنی زیادہ اہمیت نہ دیتا ہو، چاہے روزانہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، اگر سستی سے کام لیتا ہے تو یہ اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. پہچان جائے سائن اینڈ سمٹم سے کہ ایمان کے اندر کوئی بیماری اور کمزوری آ چکی ہے. اور اس سلسلے میں کسی قسم کی بھی بہانہ سازی کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات فرماتے تھے کہ نمازوں کو اول وقت سے تاخیر سے پڑھنے اول وقت سے اگر تاخیر کی جائے اس کو پڑھنے کے لیے کہ میں دیر اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ازائے امام میں میں مصروف ہوں، تو یہ اس کا بہانہ جو ہے وہ ویلڈ شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ امام حسین کی آخری نماز بھی امام حسین نے اپنی اول وقت ہی میں انجام دی تھی. تو بہرحال اب حقیقی طور پر اگر کوئی شخص نے اپنے آپ کو امام کا نام لیوا کہتا ہے تو اس کو اپنی نمازوں کو اول اوقات ہی میں انجام دینا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ علی آقا قاضی جو بڑے بڑے ہمارے علماء عرفان کے استادوں میں سے رہے ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ جو شخص بھی اول وقت میں نماز پڑھے اور وہ کسی مقامات عالیہ پر فائز نہ ہو تو وہ مجھ پر لعنت کرے. یعنی ایک دفعہ وہ کر کے تو دیکھے اس کو. اتنے بڑے بڑے مقامات کو علماء نے حاصل کیا ہے، زاہدین نے حاصل کیا ہے، جو اہل ایمان ہیں انہوں نے حاصل کیا ہے، کہ اگر کسی بلند مقام کو وہ حاصل نہ کر سکے تو وہ مجھ پر لعنت کرے کہ مجھ سے اتنی محنت کروائی گئی تب بھی میں ایک بلند مقام حاصل نہ کر سکا. روحانی طور پر کہتے تھے مجھ پر لعنت کرے ایسا شخص. یعنی کتنی اہمیت اس بات کی بتائی گئی. اور یہ بھی روایات میں آئی ہے اور پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص بھی بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے نمازوں کو تاخیر سے پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کو آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت یہ بات کہتے تھے کہ بلند روحانی مقامات تک رسائی کے لیے خواہ ہزار سال ہی کی عمر کیوں نہ ہو، اس کے لیے اعتقاد اور عمل میں گناہوں سے بچنا اور اول وقت نماز پڑھنا کافی و وافی. یہ فرماتے تھے چاہے ہزار سال ہی کی عمر کیوں نہ ہو، کیونکہ فرماتے تھے پابندی سے اول وقت نماز پڑھنے والا شخص جس مقام پر بھی پہنچنا چاہے پہنچ سکتا ہے. ہمارے ہاں اتنی زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی اس بات کو، اور لوگ بس ٹھیک ہے وقت وسیع ہے کبھی بھی درمیان میں پڑھ لیں گے، تو وہ کسی بڑے مقام کو حاصل نہیں کر پاتے، نہ دنیاوی طور پر اور نہ ہی دینی طور پر. تو دونوں چیزوں کے لیے، خاص طور پر بلند روحانی مقام کے لیے، تو اول وقت نماز کی ادائیگی بہت اہم فریضہ ہے. اور کتنے ہی لوگوں نے دنیاوی کامیابیاں بھی اس لحاظ سے حاصل کی، یعنی اگر کوئی شخص خواہ کتنے ہی بڑے عہدے کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنی ہنرمندی کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائے، کتنے بڑے بڑے آج کل سرجن ایسے ہیں کہ جو کہ یعنی مومنین کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اول وقت میں نمازوں کو جو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جس وقت ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت تو انسان کو شرعی احکام پر عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جب کوئی اضطراری کیفیت نہ ہو تو اس وقت ہر صورت میں کوشش یہ کرے کہ انسان اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. اور نوجوانوں کو بھی اس لحاظ سے تاکید کرنی چاہیے، جیسے کہ اکثر لوگ آیت اللہ بہجت سے آ کر سوال کرتے تھے ہم کیا کریں کہ ہماری نماز صبح قضا نہ ہو. اکثر لوگوں کی نماز صبح قضا ہو جاتی ہے، تو آیت اللہ بہجت اس سلسلے میں فرماتے تھے کہ اگر تم دن کی جتنی بھی اور نمازیں، باقی چار نمازیں، ان کو اگر تم اول وقت میں پڑھو تو اللہ تم کو خود ہی نماز فجر کے وقت بیدار کر دے گا. یعنی تمہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں، تمہاری نماز صبح کبھی قضا نہیں ہوگی. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دن کی نمازوں کو، دن اور رات کی جو نمازیں یعنی باقی جو چار نمازیں، ان کو تم اول وقت میں انجام دو تو اللہ خود ہی تمہیں نماز فجر کے لیے اٹھا دے گا اور تمہاری کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. تو اتنی اہمیت ہے ان سب چیزوں کی. اور آج کل نوجوان کتنی شکایات کرتے ہیں، میں جاب نہیں مل رہی ہے، کام اچھا نہیں مل رہا ہے، ناکامیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. آیت اللہ احمد مجتبی تہرانی، مجتہدی تہرانی، احمد مجتہدی تہرانی کہ ان علماء سے میں سے ہیں کہ رہبر معظم کے چاروں بیٹے انہی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلے ہیں، یعنی انہوں نے انہی کے مدرسے میں داخل کروایا. اور یہ کہا تھا کہ احمد مجتہدی تہرانی یہاں پر انسان سازی کرتے ہیں. تو یہ جوانوں کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی نصیحت بہت فرماتے تھے، اور کہتے تھے جو لوگ ہر کسی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں مگر پھر بھی ان کا کام نہیں بنتا، اس کی وجہ صرف یہ کہ وقت پر نماز نہیں پڑھتے. اور کہتے تھے جوانوں میں تم کو نصیحت اس بات کی کرتا ہوں کہ اگر دنیا اور آخرت چاہتی ہو تو نمازوں کو اول اوقات میں انجام دو. تو واقعتا نوجوانوں کو یہ بات بہت بتانی چاہیے، احساس کرانا چاہیے، یہی ہمارا سرمایہ ہے. تمام علماء اور مراجع یہی بات کرتے ہیں، اسے توفیقات کے بھی خزانے ملتے ہیں، نئی نئی نیکیاں کرنے کی توفیق اس کو ملتی ہے کہ جو شخص بھی نمازوں کو اول اوقات میں انجام دینے کا عادی ہو. اللہ اس سے کوئی اچھے کام لینے لگتا ہے، اللہ اس سے کچھ ایسے چیزوں کا صدور کرواتا ہے کہ وہ اپنے مقام کو بلند سے بلند کرتا چلے جائے. اور ابھی جو اس سے پہلے بات ہوئی تھی کہ نوجوانوں کو خاص طور پر اس کی تاکید کرنی چاہیے کہ وہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ تمہاری جو ناکامیاں ہو رہی ہیں، تم جو گریڈ اچھا نہیں حاصل کر پا رہے ہو، تمہیں جاب صحیح نہیں مل رہی ہیں، وجہ اس کی ہے کہ تم نے بھی تو اللہ کی عبادت کو تاخیر کے اندر ڈالا ہوا ہے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تاخیر ہو رہی ہے. تو ان کو اس بات کی طرف راغب کیا جائے کہ وہ مین اس بات کی طرف آئیں اور کون سی ایسی چیز کو پکڑیں اسلام کی کہ جس سے ان کو کامیابیاں نصیب ہوں. تو اس میں کلیدی کامیابی کی جو کنجی ہے وہ اول وقت نماز ہے، جس کی تمام نوجوانوں کو تاکید کرنی چاہیے. بہت اہم ہے یہ، اور یہی وجہ ہے کہ باقاعدہ روایت میں یہ بات کہی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے. کہتے ہیں ہمارے شیعوں کا امتحان دو اوقات میں کرو، ایک تو اس بات میں ان کا امتحان کرو کہ وہ اوقات نماز کی کس قدر محافظت کرتے، یعنی اگر اس سے آپ کے ایمان کا امتحان ہوگا کہ اوقات نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں. اور شیعوں کا دوسرا امتحان یہ ہے کہ مومنین کو اگر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو کتنی جلدی اس کی کمک اور مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. تو یہ بہت اہم ہے، لیکن جو نماز کے سلسلے کے لحاظ سے امام نے بات کی کہ شیعوں کا امتحان اس چیز سے ہوتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے. اور اس دوران جو بھی چیزیں ہوں، جو کام بھی آپ کر رہی ہوں، پچھلی دفعہ بھی یہ بات آئی تھی کہ اس کام کو روک دیا جائے، نمازوں کو ان کے اول اوقات کے اندر پڑھا جائے، ملازمت ہو، کاروبار ہو، کوئی اور جگہ ہو، اور کاموں کو روک دیں اور اس کے بعد نمازوں کے اوقات کا ہر وقت دیکھتے رہیں کہ کون سا کتنا وقت نماز کے اندر باقی رہ گیا ہے. جبھی کسی نے بہت اچھا جملہ کہا ہے کہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کون سے گروہ میں شامل ہیں. پہلا گروہ وہ ہے کہ جو یہ دیکھتا ہے کہ نماز کا وقت شروع ہونے میں کتنا وقت باقی ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو یہ دیکھتا ہے کہ نماز قضا ہونے میں کتنا وقت باقی رہ گیا ہے. तो आपको ये देखना चाहिए कि आपका ग्रोह कौन सा है, आप कौन से वाले ग्रोह के अंदर शामिल हैं। पहला ग्रोह यकीनन वो है कि जो ईमान की कमजोरी वाला ग्रोह है, ईमान की ताकतवर वाला ग्रोह है। दूसरा ग्रोह जो ईमान की कमजोरी वाला ग्रोह है, जो हर वक्त बस आखिरी वक्त देखता रहता है कि अच्छा अभी तो आधा घंटा बाकी है, अच्छा अभी तो 15 मिनट बाकी है, और नमाजों को बिल्कुल आखिरी औकात के अंदर अंजाम देता है। तो ये घर में इसका पहले से एहतमाम होना चाहिए, बल्कि पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए, कुछ वक्त पहले से वजू करके मुसल्ला बिछाकर नमाज का बाकायदा इंतजार करना चाहिए। यह होगा कि नौ नमाज का एक प्रोटोकॉल, नमाज को आपने अहमियत दी है, तो ये तमाम चीजें ऐसी कि जिनकी पाबंदी करनी चाहिए। इतनी तमाम तर पाबंदियों के बावजूद कि इस्लाम इतना ज्यादा तकाजा कर रहा है, लेकिन इस्लाम ने फिर भी कुछ मुकामात, तकरीबन 14 मुकामात ऐसे बताए हैं जहां नमाज को ताखीर से पढ़ना मुस्तहब है, ताखीर से पढ़ना। अभी तक तो इतनी अहमियत बयान हो रही थी और अब कहा जा रहा है कि नहीं, नमाजों को देर करके पढ़िए। और एक दो मुकामात भी नहीं, तकरीबन 14 मुकामात शरीयत ने ऐसे बताए हैं। जब भी इंसान को चाहिए कि कम मालूमात के साथ, हमेशा दीन के अंदर फिक्री मसाइल के अंदर नुकसान होता है, अक्सर लोग बहुत ही ज्यादा इफरात व तफरीत का, जाहिर है कि जाहिल आदमी इफरात व तफरीत का शिकार होता है, और उन मौकों के ऊपर भी जब उसको नमाज को ताखिर से पढ़ना चाहिए था, उसका सवाब ज्यादा था, बल्कि अक्सर ताखिर से पढ़ना वाजिब हो जाता है। अभी आगे चलकर इसका जिक्र आएगा, वाजिब है कि ताखिर करो, अव्वल वक्त में पढ़ ही नहीं सकते हो, तो उसका इल्म हासिल करना भी जरूरी है ताकि इस्लाम के अहकाम पर सही तरीके से अमल हो, सुनी सुनाई बातों की हद तक मामला ना रहे। अच्छा, अब ये जो बात कही गई है कि ताखिर से पढ़ी जाए नमाज, ये मुस्तहब है, तो ताखिर से पढ़ने से क्या मुराद है, कितनी ताखिर, ये मसाइल में अभी आगे चलकर आपको अंदाजा होगा। कभी ताखिर से मुराद होती है चंद मिनट की ताखिर, कभी ताखिर से मुराद होती है तीन तीन चार चार पांच पांच घंटे की ताखिर, और कभी बिल्कुल वक्त कजा से कुछ देर पहले नमाज को अंजाम देना होता है, इतनी ताखिर करना मुस्तहब होता है। तो ताखिर से में भी बड़ी वेरिएशन है, ताखिर से मुराद मिनट्स की ताखिर भी होती है, घंटों की ताखिर भी होती है, और कभी इतनी ताखिर भी होती है कि बस नमाज को कजा होने से पहले पहले उसको पढ़ना होता है। मौका नंबर एक, पहला मौका कि जहां पर उन 14 मुकामात में से कि जब नमाज को, जहां नमाज को ताखिर से पढ़ना मुस्तहब है, उनमें वो है कि वो शख्स के जो जोहर व असर के नाफिला पढ़ना चाहता है, जोहर व असर के नाफिला, हमारी जितनी भी वाजिब नमाजें उसके साथ कुछ नवाफिल भी लगे हुए हैं, मसलन जोहर व असर के नाफिला, मसलन फर्ज कर लेते हैं कि 12:30 बजे नमाजें जोहर का वक्त आता है, 12:30 बजे। अब अगर कोई शख्स नमाज जोहर के नाफिला पढ़ना चाहे तो 8 रकत तो नाफिला है, और बिलफर्ज अगर हम फर्ज कर लें कि 1 मिनट में 1 रकत होती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम नाफिला पढ़ेंगे तो हमें 12:38 पर नमाज जोहर मिलेगी, जबकि हम इससे पहले बयान कर चुके हैं कि 1-1 मिनट की ताखीर से भी सवाब कम होता है। हां, तो कोई बात नहीं, इस्लाम कहता है कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं है, अगर नाफिला की वजह से आपको वाजिब नमाज में ताखीर करनी पड़ रही है तो आप नमाज में ताखीर करें, ताखीर करने का सवाब ज्यादा है, यानी नाफिला की वजह से, यानी जोहर के नमाज के जो नाफिला हैं और असर के भी 8-8 रकात होते हैं, तो जो शख्स भी जोहर और असर के नाफिला पढ़ना चाहता है तो वो उसकी वजह से ख्वा वाजिब नमाज में ताखीर हो जाए, ख्वा 8 मिनट की ताखीर हो जाए, ख्वा 10 मिनट की ताखीर हो जाए, मुस्तहब है कि उन नाफिला को पहले अंजाम दे और उसके बाद फिर अपनी वाजिब नमाज पढ़े। अच्छा, ये मसला जोहर और असर के नाफिला में तो मुसल्लम है, एक असूल और याद रख लीजिए, वो ये है कि दिन की नमाजों के नाफिला जो हैं वो वाजिब नमाजों से पहले पढ़े जाते हैं, और रात की नमाजों के नाफिला में अपनी वाजिब नमाज पहले पढ़ी जाती है और नाफिला बाद में पढ़े जाते हैं। दिन की नमाजों के जो नाफिला हैं वो वाजिब नमाजों से पहले पढ़े जाते हैं, लेकिन पहले पढ़ने से मुराद वक्त से पहले नहीं, यानी जब जोहर और असर का वक्त शुरू हो जाएगा, यानी जैसे ही नमाज जोहर का वक्त शुरू होगा उसके बाद आपको नाफिला जोहर पढ़ना है, उसके बाद वक्त शुरू होगा, यानी मसलन अगर 12:30 बजे आज जोहर का वक्त आया तो 12:30 से नाफिला का वक्त शुरू होगा। आप ये नहीं कर सकते कि 12:30 बजे तो मैं नमाज जोहर अदा अव्वले वक्त में पढ़ लूंगी तो ऐसा करती हूं कि 12:20 पे मैं नाफिला पढ़ना शुरू कर दूं, नहीं, उसका वक्त ही नहीं आया अभी। تو یہ قصول ہے کہ دن کی نمازوں کے نوافل جو ہیں وہ واجب نمازوں سے پہلے پڑھے جاتے ہیں وقت آنے کے بعد، جب وقت شروع ہو جائے. راتوں کی نمازوں کے نافلہ جو ہیں وہ واجب نمازیں پہلے پڑھی جاتی ہیں اور نافلہ بعد میں پڑھے جاتے ہیں، جیسے مغرب اور عشاء کے نافلہ. اچھا، اب کیا ہے مسئلہ کہ ایک نماز البتہ ایسی ہے کہ جس کی نافلہ کا وقت اپنی واجب نماز سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، اور اچھا دیکھیے، اور وہ ہے نافلہ فجر. یعنی دن کی نمازوں کے نافلہ میں فجر کی نماز بھی آ جاتی ہے، ویسے فجر کی نماز بھی دن کی نماز شمار ہوتی ہے. اس میں بھی جب واجب نماز کا وقت آ جائے گا پھر نافلہ کا وقت شروع ہوگا اس اصول کے تحت. لیکن اسلام نے کہا کہ فجر کی نماز وہ واحد نماز ہے جس کی نافلہ کا وقت اپنی واجب نماز کے آنے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. ظہر و عصر کے اندر تو وقت آئے گا تب شروع ہوگا، لیکن اسلام نے کہا نہیں، فجر کا نافلہ کا وقت بہت وسیع ہے. کتنا پہلے شروع ہو جاتا ہے؟ ایک سوال ہے نا کہ بھئی نافلہ فجر جو آپ اگر آپ پڑھیں گی تو اس کا وقت اس سے پہلے شروع ہو جائے گا. تو اس میں مراجع میں اختلاف ہے کچھ، کہ نافلہ فجر کا وقت شروع کب سے ہوتا ہے، کتنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. اس میں بہت سے لوگ ابھی تک آیت اللہ خوئی کی تقلید میں ہیں، تو بعض مسائل میں ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ رات کے چھٹے حصے سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے آغا خوئی کے فتوے میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رات 12 گھنٹے کی ہے تو نماز فجر سے 2 گھنٹہ پہلے نافلہ فجر کا وقت شروع ہو جائے گا آغا خوئی کے فتوے میں. یعنی مثلا اگر فجر کی نماز 6 بجے ہو رہی ہے تو 4 بجے بھی اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ نافلہ فجر پڑھ سکتی. اچھا، تو یعنی نماز فجر کا نافلہ وہ واحد نافلہ ہے جس کا وقت اپنی واجب نماز سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. تو آغا خوئی کہتے تھے کتنا پہلے، 12 گھنٹے کی رات ہے تو مثلا 2 گھنٹہ پہلے، اور اگر 8 گھنٹے کی رات ہے تو مثلا 1.5 گھنٹہ پہلے، اس طرح سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا، امام خمینی فرماتے تھے کہ صبح کاذب کے وقت نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. صبح کاذب، ایک تو صبح صادق ہے جس سے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے کچھ دیر پہلے آسمان پر ایک سفیدی سی نمودار ہوتی ہے جو تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو جاتی، اور اس غائب ہونے کے بعد جب دوبارہ سفیدی نمودار ہوتی ہے پھر وہ سفیدی بڑھتی ہے بڑھتی ہے بڑھتی ہے یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے. تو وہ جو بعد والی سفیدی ہے دوسری والی، اچھا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کراچی شہر یا جتنے بھی شہر وغیرہ ہوتے ہیں ان میں مصنوعی روشنیاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ آسمان کی وہ سفیدی وغیرہ یہاں پر نظر نہیں آتی. اکثر ایروپلین وغیرہ میں آپ سفر کر رہی ہوں کبھی تو اس میں وہاں پر دیکھ سکتی ہیں، مضافاتی علاقوں کے اندر وہ سفیدی وغیرہ نظر آتی ہے، یا مصنوعی روشنیوں کی وجہ سے اتنا اس کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو امام خمینی فرماتے تھے کہ صبح کاذب کے وقت سے نافلہ فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی تقریباً 10-15 منٹ پہلے نماز فجر سے. اب اس کی کیلکولیشن الگ ہے کہ وہ اوقات کے لحاظ سے صبح کاذب کس وقت ہوگی، لیکن ایک اندازے کے مطابق. تو اچھا، آغا سیستانی کا ایک الگ نظریہ ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اتنا پہلے سے نماز نافلہ فجر کا وقت آ جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ نماز مغربین کو اول وقت میں پڑھیں. مثلا 6 بجے بالفرض اگر نماز مغربین کا وقت آ رہا ہے تو آپ 6 بجے ہی مغربین پڑھ لیں، اور اس کے فوراً بعد چاہیں تو نماز شب کا وقت بھی آغا سیستانی کے نزدیک شروع ہو جاتا ہے نماز مغربین کے پڑھتے. ویسے تو نماز مغربین کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیونکہ نماز مغربین پہلے پڑھیں گے اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز شب پڑھیں گے، یعنی ان کے نزدیک ٹھیک ہے ابھی ثواب ذرا کم ہے، جتنا فجر سے قریب پڑھی جائے گی نماز شب اس کا ثواب زیادہ ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص چاہے کہ بھائی ہو سکتا ہے میں رات کو سو جاؤں پھر میری صبح کے وقت آنکھ نہ کھلے، یا مثلا رات کے وقت نماز شب کے لیے آنکھ نہ کھلے، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں یہ کر سکتا ہے، کیونکہ اور حالت اختیار میں بھی کر سکتا ہے، یعنی اسے معلوم ہے آنکھ کھل جائے گی تب بھی وہ چاہے کہ نہیں میں ابھی ہی نماز شب پڑھ لوں مغربین کے فوراً بعد، تو کہتے ہیں جائز، اجازت ہے. ورنہ زیادہ تر اور اکثر مراجع کا یہ کہنا ہے کہ آدھی رات کے بعد سے صحیح وقت شروع ہوتا ہے نماز شب کا. لیکن آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ ادھر نماز مغربین پڑھیں، فوراً بعد ہی آپ 11 رکعت نماز شب پڑھ لیں، اور نماز شب کے فوراً بعد ہی چاہیں تو نافل فجر بھی پڑھ لیں، اتنی سہولت ہے. یعنی اگر کوئی شخص واقعتاً پریشان ہو کہ بھائی ہمارے لائف سٹائل ایسا ہو گیا کہ ہم نماز فجر کے وقت نہیں اٹھ پاتے ہیں، تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ ایسا کریں کہ نماز مغربین کے فوراً بعد آپ نماز شب پڑھیں، اور نماز شب کے کو پڑھنے کے فوراً بعد نافل فجر پڑھ لیں، اور نافل فجر پڑھ کے اور پھر چاہیں تو آپ سو جائیں. تو اتنا وقت پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ نافل فجر کو جتنا بھی فجر سے قریب پڑھیں گے ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا، یا آغا سیستانی بھی فرماتے ہیں. نماز شب کو جتنا فجر سے قریب پڑھیں گے ثواب زیادہ ملے گا، یا آغا سیستانی. اگرچہ وقت اتنا وسیع ہے، اتنا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے ان کے نزدیک، لیکن کہتے ہیں زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ہے کہ جتنا فجر سے قریب پڑھا جائے. اچھا، ابھی آپ نے سنا کہ نافل فجر پڑھنے کے بعد ہم سو جائیں، تو اس میں البتہ ایک مستحب حکم اور ہے کہ اگر نافل فجر کو پڑھ کر کوئی شخص سو جائے تو مستحب ہے کہ فجر یا اس سے پہلے اٹھنے کے بعد، اس سے فجر سے پہلے اگر اٹھ رہا ہے یا فجر کے وقت اٹھ رہا ہے، تو وہ نص نافل فجر کا اعادہ کرے، اس کو دوبارہ پڑھ لے. لیکن اگر سو نہیں رہا ہے وہ، تو پھر وہی نافل فجر کافی رہے گا اس کے لیے، اور دوبارہ پڑھنے کا ثواب نہیں ہے. لیکن اگر نافل فجر اس نے جلدی پڑھ لیا، تو مستحب ہے کہ اگر سونے کے بعد جب وہ دوبارہ اٹھے گا نماز فجر کے لیے، تو نافل فجر کا اعادہ کر لے، دوبارہ پڑھ لے اس کو. لیکن یہ ضروری نہیں ہے، صرف ایک مستحب حکم ہے، ثواب ملے گا اس کو. اچھا، اب کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آدھی رات تک آغا سیستانی کے علاوہ جو علماء ہیں وہ سب تقریباً یہ بات کہتے ہیں کہ آج ویسے آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی غالباً یہی نظریہ ہے جو امام خمینی کا ہے، کہ وہ بھی اول شب سے ہی نماز شب کے وقت کو سمجھتے ہیں کہ اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. لیکن ان کے علاوہ جتنے بھی اور مراجع کی اکثریت ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، آدھی رات کے بعد. اچھا، وہ مراجع بھی کہتے ہیں جو آدھی رات کے بعد سے نماز فجر کا وقت، نماز شب کا وقت شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کو اجازت ہے کہ وہ نماز شب پڑھ کر سو سکتے ہیں، یعنی آدھی رات سے پہلے بھی ان کو پتہ ہے کہ آدھی رات کے بعد ہم نہیں اٹھ سکیں گے نماز شب کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسے افراد بھی چاہیں تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے یہ کر سکتے ہیں، امید ثواب میں، کہ وہ نماز شب پڑھیں اور اس کے بعد سو جائیں. وہ مسافر کے جس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، وہ جوان آدمی جس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی، اور وہ بیمار آدمی کے جس کو پتہ ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلے گی. تو وہ علماء کے جو کہ آدھی رات کے بعد پڑھنے کے قائل ہیں، وہ بھی ان تین افراد کو خصوصیت کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ یہ لوگ اول شب میں ہی چاہیں تو نماز مغربین کے بعد آدھی رات سے پہلے بھی نماز شب پڑھ کر سو سکتے ہیں. تو نتیجہ کیا رہا؟ پہلا مسئلہ کیا بنا کہ نافلے کی وجہ سے جو تاخیر کی جاتی ہے وہ تاخیر کرنا مستحب ہے، کیونکہ جب واجب نماز کو آپ بعد میں پڑھیں گے اور نافلہ کو جو ہے وہ پہلے پڑھیں گے، تو لا محالہ واجب نماز کو تاخیر میں ڈالنا پڑے گا، تو اس کو تاخیر میں ڈالنا مستحب ہے. ان 14 مقامات میں سے پہلا مقام بیان ہوا کہ جہاں پر نمازوں کو دیر سے پڑھنا ثواب رکھتا ہے. اچھا، دوسرا موقع اس میں آتا ہے، وہ عورت جو اپنے بچے کی پرورش کر رہی ہو. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو ابھی ایک پارٹ اس کا بیان ہوا ہے. اسلام نے اجازت دی ہے کہ ایسی عورت جو بچے کی پرورش کر رہی ہے اور اس کا بچہ بار بار لباس کے اوپر پیشاب کر دیتا ہے، اب ایسی عورت کے لیے مستحب ہے کہ یہ صرف دن میں ایک بار اپنے کپڑے کو پاک کرے، اور باقی جتنی مرتبہ بھی اس کا بچہ اس کے جسم پر پیشاب کرے تو اسی کے ساتھ نمازیں پڑھ سکتی ہے. لیکن اس کے اندر شرطیں اتنی اہم اور سخت ہیں کہ شاید ہی اس مسئلے کا کوئی فائدہ آج کے دور میں کوئی عورت اٹھا سکے. مثلا پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس عورت کے پاس ایک ہی جوڑا کپڑا ہو، ایک کپڑا جوڑا ہو لکھا ہوا اس کے اندر، لیکن ایک ہی جوڑا کپڑا ہو. یہ تو تقریباً ناممکن شرط ہے، کیونکہ عورتوں کے پاس جب بھی الماری کے سامنے جاتی ہیں دو بہت سنگین مسئلے پیش آتے ہیں، ایک تو یہ پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، اور دوسرے کہ الماری میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو بہرحال غریب سے غریب بھی اگر کوئی عورت ہوگی تو دو جوڑے تو کم سے کم ہوں گے. اگر دو جوڑے بھی اس کے پاس ہیں تو نماز کا جوڑا الگ رکھو اور بچے کی پرورش کا جوڑا الگ رکھو. تو یہ تو تقریباً مسئلہ اب اتنا پیش آنے والا نہیں ہے، لیکن علماء کیونکہ ان 14 مقامات میں اس کو لکھتے ہیں تو آپ کے سامنے بیان ہوا، تو پہلی شرط تو صرف یہی ہے. کچھ دوسری دو شرطیں اور ہیں جو علماء نے اور بھی لگائی ہیں کہ مثلاً لڑکے کی ماں کو یہ سہولت ہے، لڑکی کی اگر ماں ہے تو اسے یہ سہولت نہیں. اچھا اب یہ روایات کے سلسلے میں آیا، اس میں کوئی وہ والا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کسی قسم کی جنسی امتیاز کا قائل ہے سلسلے میں، نہیں ایسا نہیں ہے مسئلہ. یعنی یہ مسائل کے اندر، یہ بحر الفقہ کے اندر یہ بات آتی کہ یہ والی جو سہولت ہے یہ لڑکے کی ماں کو ہے، لڑکی کی ماں اگر ہے اور بچی کی پرورش کر رہی ہے تو اس میں یہ والا مسئلہ جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگا، یعنی اس کو استعمال نہیں کیا جا سکے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ سہولت ماں کو ہے، ماں کے علاوہ کوئی اور اگر بچے کی پرورش کر رہی ہے تو اسے سہولت نہیں. اچھا اب اس عورت کے لیے البتہ ایک دماغ میں ایک بات رہے کہ اس عورت کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ ظہرین کی نماز کو بالکل آخر وقت میں پڑھے، ظہرین کی نماز کو. اب دیکھیں کتنی تاخیر مستحب ہے کہ اتنی تاخیر کرے کہ ظہرین کی نماز کو اس کے بالکل ہی آخر وقت میں پڑھے، اور اس نماز کو پڑھنے سے پہلے صرف ایک مرتبہ کپڑے کو پاک کر لے، صرف ایک مرتبہ. اور ظاہر نماز سے پہلے کپڑے کو پاک کیا بالکل آخر وقت میں کہ اس میں ظہرین پڑھی جا سکے 8 رکعت، اتنا وقت باقی ہو، قضا سے پہلے پہلے ظہرین پڑھے اور اس کے فوراً بعد مغربین کا وقت شروع ہو جائے گا، فوراً ہی یہ مغربین کو اول وقت میں پڑھ لے. لیکن ظہرین کی نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے کہ بالکل قضا کے قریب پہنچ جائے. اب اسے کیا ہوگا کہ اس طرح سے اس کو یہ چاروں نمازیں پاک کپڑے کے اندر پڑھ سکے گی، کیونکہ اس کے پاس ایک ہی لباس ہے. اچھا یہ چیز ضرور نہیں عام زندگی میں ہو، کبھی کسی ایسے موقع پر کسی ایسی جگہ کوئی عورت جو ہے وہ مثلا پھنس جائے اور اس کے پاس کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ نہ ہو، اور اس وقت کوئی دوسرا بھی اس کے پاس مثلا جوڑا نہ ہو، تو کچھ نہ کچھ ایسے مسائل پیش آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے مسئلہ دماغ میں رہے تو اچھا ہے. تو اس کے لیے مستحب ہے کہ ظہرین کی نماز کو آخری وقت میں پڑھے اور فوراً نماز ظہرین پڑھ لے، اور اس کے بعد مغربین کی نماز کو اول وقت میں پڑھے. اب اس کے بعد اسے نماز فجر سے پہلے صرف ایک مرتبہ اور جسم کو پاک کرنا پڑے گا. البتہ یہ بھی مستحب حکم ہے، ایسی عورت کو اجازت ہے یہ چاہے تو دن میں ایک مرتبہ صرف اپنے کپڑے کو پاک کر لے، باقی چار نمازیں بھی اگر وہ نجس جسم اور لباس کے ساتھ اس مسئلے کے تحت جب یہ مسئلہ لاگو ہو تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. تو یہ دو مسئلے ہوئے، اگرچہ دوسرا مسئلہ جو ہے یہ اتنا زیادہ پیش آنے والا نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک مسائل فقہ کے لحاظ سے پتہ چل گیا تو ایک اچھی بات ہے. مسئلہ نمبر 3، وہ شخص جس پر اس دن کی کوئی قضا نماز باقی ہو. مثلا ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے. اچھا اب دیکھیے نماز فجر کا قضا ہونا لوگوں نے کتنا آسان چیز سمجھ لیا ہے. ایک دفعہ آپ لوگوں نئے گروپ کو تو نہیں، پرانے گروپ کو میں نے بتایا تھا کہ آیت اللہ حسن علی نقودکی اصفہانی، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فقط ایک مرتبہ نماز فجر مجھ سے قضا ہو گئی تھی تو اگلے دن میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا. یعنی جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک لحاظ سے بڑی سزا بھی پروردگار دیتا ہے متنبہ کرنے کے لیے، اور جو ہمارے جیسے ناقص اور گناہگار اشخاص ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کتنے ہی ایسے چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ پریشانیاں آ گئیں اور تکلیفیں آ گئیں اور ایک دم سے کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ پیش آ گیا. معلوم یہ چلا کہ ان نمازوں کو قضا کرنے کی وجہ، خاص طور پر نماز فجر کو قضا کرنے کی وجہ سے ان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو مثلا خدا نہ خواستہ اگر کسی کی نماز فجر قضا ہو جائے، اب حکم یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ نماز ظہرین سے جب جس وقت بھی آپ ظہرین کی نماز پڑھ رہی ہوں تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اس دن کی جو فجر قضا ہوئی ہے آپ اس کو پہلے انجام دیں، اس کے بعد اس وقت کی ادا واجب نماز پڑھیں. اب ظاہر ہے جس وقت ہم فجر کی قضا انجام دیں گے تو لا محالہ ہمیں نماز ظہر کو لیٹ کرنا پڑے گا، تو اسلام کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تاخیر سے پڑھ لیجئے آپ نماز جتنی دیر میں بھی فجر پڑھی جاتی ہے. اچھا یہ مسئلہ صرف فجر کا بھی نہیں، اگر کوئی شخص مثلا مغربین کی نماز پڑھ رہا ہے اور اس دن کی ظہر اور عصر قضا ہو گئی ہے اس کی کسی بھی وجہ سے، کوئی کہیں ہاسپٹل میں ہے، کسی مصیبت میں پھنس گیا تھا، پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، نہیں اس کو موقع ملا، بالفرض کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، تو مستحب یہ، یا فجر، ظہر، عصر، تینوں نمازیں اس کی قضا اگر موجود ہیں تو نماز مغربین سے پہلے ان تینوں نمازوں کو پڑھے گا. اب چاہے اس میں 10-15 منٹ اس کو لگ جائیں، لیکن نماز مغرب کو تاخیر سے پڑھے، یعنی پہلے ان قضا نمازوں کو انجام دے لے اور اس کے بعد پھر اس وقت کی ادا نماز کو پڑھے. تو یہ اس کے اندر دماغ میں یہ یاد رہے. البتہ اتنی دیر سے نہ پڑھ رہا ہو کہ جس سے نماز مغرب کا یا نماز ظہر کا فضیلت کا وقت نکل جائے. اگر وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے نماز ادا کا، تو پھر قضا کو آپ بعد میں کبھی پڑھ لیں، پہلے پھر ادا نماز ہی پڑھیں. یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب آپ کی نماز ادا نماز کی فضیلت کا وقت نہ نکل رہا ہو. آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ فضیلت کے وقت میں نماز پڑھ سکتی ہوں. وقت فضیلت کیونکہ وسیع ہے، پچھلی دفعہ بھی بیان ہوا تھا، تو اس سے پہلے اس دن کی جو بھی کوئی قضا نماز، اس دن کی قضا عمری والی نمازیں نہیں، کہ جو ہماری تو بہت ساری نمازیں پچھلی قضا ہیں تو پہلے ان کو پڑھ لیں، نہیں، اس دن کی جو قضا نماز اس کے ذمہ ہو، اپنی اس دن کی ادا نماز سے پہلے ان قضا نمازوں کو انجام دے جو اسی دن اس سے قضا ہوئی. اچھا، اب ہاں ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ دیکھیے دماغ میں رہے کہ نافلہ نمازوں کی بھی قضا ہوتی، نافلہ نمازوں کی، حتیٰ کہ نماز شب کی بھی قضا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کبھی نماز شب آپ کی مثلا رہ گئی ہو تو آپ سوچیں کہ بس اب تو رہ گئی ہو تو کل کی حد تک بات تھی، نہیں، آپ نماز شب کی قضا دن میں بھی کر سکتی. البتہ یہ ضرور ہے کہ جو دن کے جو نافلہ ہیں ان کی قضا بھی دن کے وقت انجام دی جائے، اور رات کے جو نوافل ہیں ان کی قضا رات کے وقت انجام دی جائے. البتہ یہ مستحب حکم ہے، اس کے برخلاف بھی کر سکتی. یعنی نوافل کی بھی قضا ہوتی ہے، صرف ایسا نہیں کہ صرف واجب نمازوں کی قضا ہے، نافلہ کی بھی قضا ہے اور نماز شب وغیرہ کی بھی قضا ہے. یہ تین مقامات ہوئے کہ جہاں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے، اور تیسرا مقام وہ تھا کہ وہ شخص جس پر اس دن کی کوئی قضا نماز باقی ہو تو پہلے اس کو پڑھے اور بعد میں ادا نماز. نمبر چار، وہ شخص جسے تیمم سے نماز پڑھنی لیکن امکان ہے کہ شاید آخرے وقت تک میرا عذر برطرف ہو جائے، یعنی اس کو پڑھنی ہی ہے نماز تیمم سے، اور احتمال ہے، صرف امکان ہے صرف کہ شاید میرا وہ عذر برطرف ہو جائے. مثلا اس نے کسی بیماری کی وجہ سے تیمم کیا تھا، جسم پہ وضو کے لیے پانی کا لگنا نقصان دہ تھا، یا پانی ہی نہیں تھا جس سے وہ تیمم، جس کی وجہ سے وہ وضو کر سکتا، اس وجہ سے تیمم کیا تھا. اب پتہ نہیں ہے اس کو، اب اسے بالکل پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری بیماری آخر وقت تک دور ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، یا مجھے پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے پانی آ جائے، ہو سکتا ہے پانی نہ آئے. تو اس صورت میں اس کو، اس کے لیے مستحب ہے کہ یہ آخر وقت تک انتظار کرے، مستحب ہے. اول اگر یہ چاہے تو اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں کہ میری بیماری برطرف ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کا تو وظیفہ تیمم کرنا ہی ہے، لیکن امکان ہے شاید میری بیماری دور ہو جائے اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ پانی سے وضو کر سکوں، یا پانی ہی موجود نہیں تھا اس وجہ سے تیمم کیا تھا اور امکان ہے کہ وقت قضا سے پہلے پہلے کہیں سے پانی آ جائے، تو مستحب ہے کہ نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھو. اچھا، اگر آپ کو یقین ہے کہ میری بیماری برطرف ہو جائے گی وقت قضا سے پہلے، یا مثلا یقین ہے کہ پانی آ جائے گا، تو واجب ہے کہ انتظار کریں آخری وقت تک، پھر اول وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کا فریضہ یہی ہے کہ تیمم سے نماز پڑھنا ہے اور عذر کے برطرف ہونے کا صرف امکان موجود ہو، یقین ہے کہ عذر برطرف ہو جائے گا وقت قضا سے پہلے پہلے، تو انتظار اور تاخیر کرنا واجب ہے نمازوں میں. لیکن اگر صرف امکان کی حد تک ہے تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر مستحب ہے کہ یہ تاخیر سے پڑھے، ورنہ چاہے تو اول وقت میں بھی نماز پڑھ سکتا. اچھا، اب اچھا کچھ علماء البتہ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ والے اشخاص بھی جن کو یہ امکان موجود ہو کہ برطرف ہو جائے گا، وہ بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ انتظار ہی کریں. یعنی علماء کے اس سلسلے میں تقریباً دو گروہ بن گئے، کچھ کہتے ہیں کہ احتیاط واجب انتظار کرو آخر وقت تک، اور کچھ کہتے ہیں مستحب ہے کہ انتظار کرو. تو بہرحال دونوں ہی، آپ کسی کی بھی آپ تقلید میں ہوں تو آپ کوشش کریں کے تاخیری کے اندر اس کو پڑھیں تاکہ آپ کو یقینی طور پر اپنا فریضہ شرعی کا یہ ہو جائے، اطمینان ہو جائے کہ میں نے صحیح طور پر انجام دیا ہے. اچھا اب لیکن اگر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ تیمم کے علاوہ کوئی اور مجبوری ہے، یہ تو ابھی تھی بات تیمم والی، لیکن اگر تیمم کے علاوہ بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں، مثلا نجس لباس ہے، سفر میں لباس نجس ہو گیا، سفر میں ہیں اور وہ جگہ جہاں نماز پڑھنی ہے وہی جگہ نجس ہے، یا مثلا ہلتی ہوئی جگہ ہے، ٹرین ہے، بس ہے، جہاز ہے، یا مثلا صحیح طور پر کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس کے پاس صحیح لباس کا ایسا انتظام نہیں جس میں لباس مکمل طور پر حجاب وہ کر سکے، اور امکان ہو کہ شاید نماز کے قضا ہونے سے پہلے پہلے مجھے پاک لباس مل جائے، مجھے جو ہے وہ پاک زمین مل جائے نماز پڑھنے کے لیے، یا ہلتی ہوئی جگہ جو ہے مثلا ٹرین بس رک جائے، یا مثلا مجھے صحیح لباس اس سے پہلے مل جائے، امکان موجود ہے. تو علماء فرماتے ہیں مستحب ہے کہ یہ افراد تاخیر کریں. اور اس میں بھی ایک دوسرا علماء کا گروہ جو کہتے ہیں احتیاط واجب ہے کہ تاخیری کرنا ہے، تو احتیاط آپ کے لیے یہی بنے گی کہ ان تمام موقعوں پر آپ تاخیر سے نماز کو پڑھیں. اور اگر معلوم ہے کہ ابھی تو ہم ہلتی ہوئی جگہ میں ہیں لیکن ٹرین مثلا تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ رک جائے گی، مثلا شام کے 4 بجے ٹرین رکے گی آدھے گھنٹے کے لیے، تو پھر تو تاخیر کرنا ہی واجب رہے گا. یہ تو اس وقت کی بات ہے جب آپ کو پتا نہیں ہے کہ امکان موجود ہے کہ شاید یہ عذر، یہ جو آپ کے سامنے ابھی سارے عذر بیان ہوئے ہیں، یہ برطرف ہونے کا امکان ہے وقت کے قضا سے پہلے پہلے. یقین ہے کہ عذر برطرف ہو جائیں گے وقت قضا سے پہلے، تو تاخیر کرنا واجب ہے نمازوں میں. پھر نہیں پڑھ سکتے کہ بھائی ابھی ہلتی ہوئی ٹرین کے اندر یا جہاز کے اندر ہی نماز پڑھ لو، پھر تو جب نیچے اتر جائیں گے تو امیگریشن اور یہ وہ اتنی مصروفیت ہو جائے گی. نہیں، پھر اگر اتر گئے وقت سے پہلے پہلے تو آپ کو کہیں پہ بھی کونے میں ادھر ادھر کھڑا ہو کے کہیں نہ کہیں آپ کو جگہ نکال کے اپنی نماز پڑھنا ہے. یہ نہیں کر سکتے کہ جہاز میں بیٹھے بیٹھے ہلتی ہوئی حالت میں یا ناقص نماز اس انداز سے پڑھی جائے، یا ٹرین میں ہلتی ہوئی حالت میں جبکہ مستقل اپنے وہ قبلہ بھی تبدیل کرتی جا رہی ہو اور حرکت میں بھی ہو، تو اس میں اس بات کی اجازت نہیں. تو دونوں صورتوں میں چاہے وہ احتیاط واجب والا مسئلہ ہو یا مثلا مستحب والا مسئلہ ہو، کوشش یہ کریں گے ایسے موقعوں پر تاخیر سے ہی نماز پڑھیں، اس کے اندر ثواب زیادہ ہے اور اس میں سیف سائٹ پہ آپ ہو جائیں گے. چار چیزیں ہوئی ہیں. پانچویں چیز، جس نے تاخیر سے نماز شب پڑھنا شروع کی، تاخیر سے پڑھنے کی وجہ یہ تھی کیونکہ جتنا فجر سے قریب نماز پڑھے نماز شب پڑھی جائے گی اتنا ثواب زیادہ ہے. جس وقت بھی آپ پڑھتی ہیں نماز شب مثلا رمضانوں میں، تو اس میں لوگ یہ ہوتا ہے کہ سحری کرنے کے بعد اور پھر وہ جو اصل فجر کا وقت ہوتا ہے اور امساک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر نمازیں پڑھ لیتے ہیں شب والی. تو لیکن کسی نے دیر سے نماز شب شروع کی اور اتنی دیر ہو گئی کہ ابھی صرف 4 رکعت ہی پڑی تھی کہ نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اصولاً دیکھا جائے تو نماز شب فجر کے وقت قضا ہو جاتی. اب کیا کریں، ابھی ہم نے 4 رکعت ہی نماز شب پڑھی تھی کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا. اب کیا پہلے فجر پڑھ لیں بعد میں نماز شب پڑھیں یا اسی نماز شب کو مکمل کریں؟ اب فقہا کی اکثریت یہ بات کہتی ہے کہ ایسے موقع پر جب آپ 4 رکعتیں پڑھ چکے ہوں، 4 سے کم نہیں، 4 رکعتیں پڑھ چکے ہوں، تو مستحب یہ ہے کہ باقی 7 رکعت ابھی ہی پڑھ لیں. یعنی ان 7 رکعت کی وجہ سے نماز فجر کو تاخیر سے پڑھیں. یعنی آپ اس 4 رکعت تو آپ نے وقت کے اندر پڑھ لی تھی، اس کے بعد نماز فجر کا وقت شروع ہو گیا. اب مستحب یہ ہے کہ نماز فجر کو پڑھنے سے پہلے ان باقی 7 رکعت، تاکہ وہ 11 رکعت ہو جائیں مکمل ہو کر، نماز کو مکمل کیا جائے. یہ فقہا کی اکثریت یہ بات کہتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نافلہ فجر پڑھ لیں اور پھر فوراً بعد فجر پڑھ لیں. لیکن اس کا کیلکولیشن رہے کہ 21 منٹ وقت فضیلت رہتا ہے نماز فجر کا. کوشش کریں کہ یہ جو 7 رکعت 7 منٹ میں ہو جائیں، 2 رکعت نافلہ فجر 9 منٹ ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد فجر پڑھ لیں تاکہ وہ 21 منٹ سے آگے نہ معاملہ بڑھ جائے، کیونکہ فجر کے وقت فضیلت 21 منٹ تک رہتا ہے. تو یہ جو آپ تاخیر کر رہی ہیں نماز فجر کو پڑھنے میں، یہ کس وجہ سے کر رہی ہیں؟ کیونکہ نماز شب کی بقیہ 7 رکعت آپ کو پڑھنی ہے. یا مثلا آپ نے 6 پڑھنی تھی اور اب پانچ باقی رہ گئی تھیں، یا مثلا یہ سب میں یہ مسئلہ رہے گا، یعنی کم سے کم اگر چار رکعتیں پڑھیں، چار سے اگر کم پڑھی ہیں، دو پڑھی ہیں، تو پھر تو آپ نماز فجر کو پہلے پڑھیں اور اس کے بعد پھر باقی جو نو رکعت ہوں نماز شب کی اس کو قضا کی نیت سے بعد میں انجام دیں۔ تو یہ ہے کہ جس نے دیر سے نماز شب پڑھی اور نماز شب پڑھتے پڑھتے نماز فجر کا وقت داخل ہو گیا اور جبکہ ابھی سات رکعت کم سے کم نماز شب باقی رہ گئی تھی، اس کو پہلے پڑھنا ہے۔ یہ پانچ مقامات ہوئے۔ چھٹا مقام، وہ عورت جو استحاضہ کثیرہ کی حالت میں ہو۔ اچھا، یہ بھی مسئلے بہت اہم ہیں۔ استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے مستحب ہے کہ کچھ نمازوں میں وہ تاخیر کرے، ابھی جو کہ مسئلہ آگے چل کر آئے گا۔ پہلے یہ بات دماغ میں رہے کہ اکثر خواتین بھی ان مسائل سے واقف نہیں ہیں کہ استحاضہ ان خونوں میں سے جو عورت کو درپیش ہوتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے نمازیں معاف نہیں ہوتی، نمازیں اور دیگر عبادات معاف نہیں ہیں استحاضے کی حالت میں۔ خاص مخصوص ایام کی نمازیں معاف ہیں اور روزے اس نہیں رکھے گی، بعد میں ان کی قضا انجام دے گی، لیکن استحاضہ میں نمازیں معاف نہیں ہیں۔ اور یہ ان چار خونوں میں سے ایک ہے کہ جو کہ عام طور پر خواتین کو آتا ہے۔ ایک تو ماہوار نجاست کا خون ہے جس کو حیض کہا جاتا ہے، دوسرا بچے کی ولادت کے وقت جو ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے، جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جب بچے کا پہلا جز باہر آئے، اس سے پہلے جو خون وغیرہ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس وقت سے اس کو نفاس شمار کرنے لگتی ہیں خواتین، تو ان کو جو ہے آپ بتائیں کہ نفاس جب بچے کا پہلا جز باہر آتا ہے اس سے پھر شروع ہوتا ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت پھر 10 روز تک ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس 10 روز سے اگر زیادہ آئے تو پھر وہ دوبارہ استحاضہ میں بدل جاتا ہے، اس کے احکام پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ تیسرا خون جراحت کا ہے، یعنی اندرونی کوئی زخم ہے، اس سے کوئی خون آیا تو اس کو بھی خواتین اس طور پر نہ استحاضے کے احکام ہوں گے، نہ حیض کے احکام ہوں گے، نہ نفاس کے احکام ہوں گے، بلکہ اندرونی کوئی جراحت والا خون اگر آ رہا ہے، کوئی اس طرح کا کوئی اندرونی زخم ہے جس سے خون آ رہا ہے، تو اس سے پھر صرف اس خون کو پاک کر کے اور اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھے گی اور کسی بھی طرح کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہوگا، اسے خون جراحت کہتے ہیں۔ ان تین خونوں کے علاوہ چوتھا جو بھی خون آئے گا اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ تو اچھا، اب ایک بات اور دماغ میں رہے کہ اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ کم سے کم 3 دن تک آئے، حیض کی شرط یہ ہے کہ 3 دن مسلسل آنا چاہیے، 3 دن سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اسی طریقے سے بچے کی ولادت سے مثلا 5 منٹ پہلے بھی اگر کوئی اس طرح سے بلیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ بھی استحاضہ شمار ہوگی، اور 5 منٹ بعد جب ولادت کا عمل شروع ہو جائے گا، اب یہ نفاس شروع ہو گیا، پھر 10 دن تک چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے 1 دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں ہی عورت پاک ہو جائے، تو اپنی نمازوں کو، اور اگر مثلا رمضان ہے تو اس کو روزے بھی رکھے گی، نمازیں بھی انجام دے گی، تو یہ وہ 40 روز والا یا یہ والا جو سلسلے ہیں اس کی بھی تبلیغ کرنی چاہیے۔ خواتین بہت زیادہ اپنی نمازوں اور روزوں کو اس طرح سے ضائع کرتی، اور 10 روز زیادہ سے زیادہ چل سکتا ہے، لیکن 10 روز سے زیادہ ایکسیڈ کر گیا تو پھر استحاضہ میں بدل جائے گا، اسے نماز و روزہ استحاضہ کے مخصوص مسائل کا تعین کر کے اس کے مطابق نماز پڑھنا پڑے گی۔ یہ اس وجہ سے بتانا ضروری ہوا کیونکہ اب یہ استحاضہ کثیرہ والا مسئلہ ورنہ واضح نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر استحاضے کی بھی 3 اقسام بنتی، قلیلہ، متوسطہ اور کثیرہ۔ اب قلیلہ والی جو عورت ہوتی ہے اس کی بھی علامات ہیں، وہ آپ توضیح المسائل سے جا کر پڑھیے گا۔ فقہی البتہ حکم یہ ہے کہ قلیلہ والی، استحاضہ قلیلہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، وہ یہ نہیں کر سکتی کہ مغرب و عشاء کے لیے مثلا ایک ہی وضو کیا اس نے اور دونوں نماز اس سے آ کر پڑھیں، نہیں، مغرب کی پڑھے گی ایک وضو سے، پھر عشاء کے لیے دوسرا وضو کرے گی، ظہر کی پڑھے گی اس وضو ایک وضو سے اور عصر کے لیے دوسرا وضو کرے گی، چاہے فوراً بعد ہی عصر کیوں نہ پڑھ رہی ہو، یہ اس کے اندر مسئلہ پیش آتا ہے۔ اور ہر چیز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، حتیٰ کہ نماز شب اگر پڑھ رہی ہے وہ 11 رکعت، تو 2-2 رکعت کر کے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، 5 وضو کرنے ہیں، اور آخری 1 رکعت نماز فطر کے لیے 6 وضو کرنے ہیں۔ استحاضہ قلیلہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ مثلا استحاضے کی حالت میں طواف بھی ہو سکتا ہے تو طواف اور اس کی نماز بھی اگر وہ انجام دے رہی ہے تو طواف کے لیے الگ وضو کرے گی اور فوراً بعد نماز طواف کے لیے الگ وضو کرے گی. اور اس میں بھی یہ مسئلہ بہت پیش آتا ہے کہ اس کے فوراً بعد ہی طواف کرنا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اسپرے بوٹل یا اس طرح کی چیز رکھ کے کسی کونے میں جا کے بہت ہی جلدی یا اس کو 5-10 منٹ کے اندر اندر اس کو جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ وضو کرنا ہے اور فوراً بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنا ہوتی. اگر تاخیر اس نے کی, زیادہ تاخیر ہو گئی, تو یہ والا وضو بیکار ہو جائے گا اور ایک اور وضو اس کو کرنا, وضو تو نہیں البتہ یہ کہ وہ اگر بہت ہی زیادہ تاخیر ہو رہی ہے تو جو وہ نماز طواف ہے وہ اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ طواف کرنا پڑ جاتا ہے, تو وہ خیر ایک الگ مسئلہ ہے. تو استحاضہ قلیلہ والی عورت کو ہر نماز کے لیے الگ وضو کرنا ہوتا ہے. اچھا, اب استحاضہ متوسطہ میں ایک غسل اور پانچ وضو کرنا ہوتے ہیں, ایک غسل اور پانچ وضو. اچھا, اب ایک غسل, اب مثلا اگر نماز فجر کے بعد اس کو استحاضہ متوسطہ ہوا ہے بالفرض, تو وہ نماز ظہرین سے پہلے ایک غسل کرے گی, پھر ظہر کے لیے ایک وضو کرے گی اور عصر کی نماز کے لیے ایک الگ وضو کرے گی. اور اگر نماز ظہرین کے بعد استحاضہ متوسطہ ہوا ہے تو نماز مغربین کے لیے غسل کرے گی, پھر مغرب کی نماز کے لیے ایک وضو کرے گی اور عشاء کی نماز کے لیے الگ وضو کرے گی. یعنی استحاضہ متوسطہ میں پورے دن میں اسے ایک غسل اور پانچ وضو کرنا ہوتے. اچھا, اب استحاضہ کثیرہ میں تین غسل کرنا ہوتے ہیں اس کو, تین غسل. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک غسل اس کو مثلا نماز فجر سے پہلے کرنا ہے, ایک غسل نماز ظہرین سے پہلے کرنا ہے, اور ایک غسل نماز مغربین سے پہلے کرنا ہے, تین غسل. اور ظہرین کا جو وہ غسل کرے گی تو فوراً بعد نماز ظہرین پڑھنا ہے. اس نے اگر تاخیر کر دی اور دیر کر دی تو یہ غسل بیکار ہو جائے گا اور ایک غسل اور کرنا پڑے گا. اور ایک بات اس کے اندر اور بیان ہو جائے کہ استحاضہ کثیرہ والی جو عورت ہے وہ اگر مثلا, کچھ علماء کے نزدیک تو واجب ہے کہ استحاضہ کثیرہ کے بعد بھی وضو کیا جائے یا اس سے پہلے وضو کیا جائے, بہرحال آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر یہ کرنا چاہے وضو تو استحاضہ کثیرہ والی عورت غسل سے پہلے وضو کرے, لیکن استحاضہ متوسطہ والی جو عورت ہے اس کو غسل کے بعد ہی وضو کرنا ضروری ہے. یہ اس میں ایک شرط ہے جو کہ عام طور پر خواتین اس کو سوچتی ہیں, کبھی بھی کر لیا جائے پہلے یا بعد میں, تو یہ والی شرط دماغ میں رہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو مسئلہ بیان ہوا تھا کہ استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے مستحب یہ کہ نماز ظہر کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ ظہر کو پڑھتے ہی نماز عصر کا وقت فضیلت شروع ہو جائے, اور وہ اس کے یعنی اتنی تاخیر سے وہ ظہر پڑھے کہ ظہر کا وقت فضیلت تقریباً اختتام پذیر ہونے والا ہو اور عصر کا وقت فضیلت شروع ہونے والا ہو. یہ مستحب ہے کہ نماز ظہر کو اتنی تاخیر سے پڑھے. اور اسی طریقے سے استحاضہ کثیرہ والی عورت کے لیے یہ بھی مستحب ہے کہ نماز مغرب کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ مغرب کے پڑھتے ہی سمجھیں کہ عشاء کا وقت فضیلت شروع ہو جائے, یعنی نماز مغرب کا وقت فضیلت کا اختتام چل رہا ہو اور عشاء کے وقت فضیلت کا آغاز ہو رہا ہو, اس طرح سے نماز پڑھے کہ اتنی تاخیر سے یہ اس نماز کو پڑھے. اور آپ کو اس بات کا علم تھا, پچھلی دفعہ بھی بات آئی تھی کہ تقریباً 51 منٹ تک رہتا ہے مثلا وقت فضیلت, یہ جتنی بھی دیر جو وقت فضیلت آپ کو جو اس لحاظ سے بتائے گئے تھے, تو اتنی تاخیر سے یہ استحاضہ کثیرہ والی عورت اتنی تاخیر سے غسل کرے, اتنی تاخیر سے غسل کرے کہ بس یہ ادھر غسل کرے استحاضہ کثیرہ کا اور فوراً نماز مغرب کے وقت فضیلت کا اختتام ہو رہا ہو اور فوراً نماز مغرب کو آ کر پڑھ لے, اور جیسی نماز مغرب ختم کرے کہ بس عشاء کا وقت فضیلت شروع ہو جائے گا, اب یہ فوراً بعد نماز عشاء اس کو اس انداز سے پڑھ لے, تو اس سے کیا ہوگا اس کو کہ اس نے جو اتنی تاخیر کی ہے, تاخیر کرنا اس کے لیے مستحب ہو جائے گا. یہ نہیں کر سکتی کہ اس میں بہت زیادہ اس نے وقت اگر لگا دیا, بہت زیادہ وقت نہیں لگایا جا سکتا. غسل کرتے ہی نمازوں کو فوراً پڑھنا, اگر اس نے زیادہ دیر لگا دی, زیادہ دیر ہو گئی کافی, یا دونوں نمازوں میں کافی دیر ہو گئی तो इसके लिए क्या मसला होगा कि इसको फिर वो गुसल जो किया गया है वो बेकार हो जाएगा। गुसल पहले से तीन तीन इस्तेआज़ा कसीरा वाली को तीन गुसल करने पड़ रहे हैं, तो अगर इसने ये गलती की कि हर नमाज को इसने अगर अपने अपने औकात फजीलत में पढ़ा तो इसको तीन के बजाय पांच पांच गुसल करना पड़ेंगे। तो तीन गुसल ही इतने मुश्किल हैं कि चले जाएगा ये औरत पांच गुसल करे। तो इस वजह से इस्लाम ने इसको एक मुस्तहकाल ये बताया कि तुम इस तरह से गुसल करके इतनी लेट गुसल करो कि उस नमाज का आखिरी वक्त चल रहा हो और उसके बाद वाली नमाज का वक्त फजीलत शुरू हो रहा हो, यानी वक्त पहली नमाज का वक्त फजीलत का अख्तिताम हो, दूसरी नमाज के वक्त फजीलत का आगाज हो। इस तरह से कैलकुलेशन टाइमिंग सी कर करके गुसल करके आओ कि सीधी मुसल्ले पे आके खड़ी हो जाओ, ज्यादा इधर उधर टाइम लगाना नहीं है वरना ये गुसल भी बेकार हो जाएगा, या दो नमाजों के दरमियान भी इतना वक्त नहीं लगाना है कि बहुत ज्यादा वक्त हो जाए तो भी ये गुसल बेकार हो जाएगा, फिर एक और गुसल अंजाम देना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है, मालूम है कि वाकई खवातीन के लिए इसमें थोड़ी सी पेचीदगी भी है और इसमें जो है वो जहमत भी है, लेकिन सवाब भी बहुत ज्यादा है कि आपने हुक्म शरीयत के ऊपर अमल किया, खो कितनी परेशानी क्यों ना पेश आई। तो ये एक मसला इसमें है, इस वजह से हमें कुछ इस्तेहाजा फिर उसकी अकसाम और उसके कुछ तरीक़ेकार भी बताने पड़े, वरना तफसील इसकी बहुत ज्यादा है, खवातीन को इसमें महारत रखनी चाहिए, ताकि हम सिर्फ अभी इशारा करते और बस बात यहां तक बयान करते तो इतनी तफसील से बयान करने की जरूरत ना थी। खवातीन में से ही कुछ खवातीन ऐसी आएं जो इन मसाइल के अंदर महारत हासिल करके और एक दूसरे को उसके अहकाम बताएं। उसके बाद सातवां मौका कि हर नमाज को उसके वक्त फजीलत में पढ़े, ख्वा मर्द हो या औरत। इस लिहाजे कसीरा वाली औरत को तो एक तरफ कर दें, वो तो खास औरत का मसला होगा जाहिर है, लेकिन अमूमी तौर पर भी मर्द और औरत दोनों के लिए मुस्तहबे हर नमाज को अपने अपने औकात फजीलत में पढ़े, खास वजह से नमाज में ताखीर करना पड़े। जैसे आपके आपको बयान हुआ था इससे पहले कि अगर कोई को छोड़कर बाकी जो मराजे हैं वो कहते हैं कि मसलन नमाज असर का वक्त फजीलत फौरन शुरू नहीं होता, ताखीर से शुरू होता है, लेकिन नमाज असर का वक्त आ चुका होता है, यानी इधर आपने जोहर पढ़ी और इधर असर का वक्त शुरू हो गया, चाहे तो असर पढ़ लें, लेकिन अगर कोई अपने औकात फजीलत में नमाज को पढ़ेगा तो उसको नमाज के को पढ़ने में ताखीर करना पड़ेगी। तो इस्लाम कहता है जी हां ताखिर कीजिए, ताखिर करना मुस्तहब है, अब अफजल वक्त में फजीलत वाले वक्त में नमाज को पढ़ने का सवाब ज्यादा है, चाहे उसकी वजह से नमाज में ताखिर करना पड़े। तो ये मर्दों का भी मसला है औरतों का भी मसला है, दोनों का मसला यही है। अच्छा इस्तेहाज़े कसीरा वाले लोग सोचेंगे तो तकरीबन इस्तेहाज़े कसीरा वाला मसला होगा, नहीं, उसमें यह कि नमाज मगरिब को ताखिर से पढ़ो और नमाज ईशा को अव्वल वक्त में पढ़ो, और यहां पर यह मसला है कि हर नमाज को उसके अव्वल वक्त में पढ़ो, उसके अपने अपने औकात फजीलत में पढ़ो, चाहे उसका वक्त आ ही क्यों ना चुका हो। तो दोनों उसके अंदर एक फर्क है। तो अच्छा, अब ये सात मौके हुए, आठवां मौका यह है कि जब खुशू व खुजू ज्यादा मिले उस वक्त नमाज पढ़ो, ख्वा ताखीर से क्यों ना हो। जिस वक्त भी तुमको खुशू व खुजू ज्यादा मिले, इस्लाम ये कहता है। अच्छा, अगर अभी अव्वल वक्त के अंदर नमाज पढ़ेंगे तो खुशू खुजू नहीं, खुशू खुजू मिलेगा मसलन हमें आधे घंटे बाद, अभी हमें किसी काम से जाना है मसलन, अभी फौरन नमाज पढ़ेंगे तो काम में दिल लगा रहेगा और जल्दी जल्दी नमाज पढ़ेंगे मसलन, खुशू खुजू नहीं होगा, और उसके बाद मसलन एक घंटे बाद आधे घंटे बाद काम से फारिग होकर आ जाएंगे तो इत्मीनान से नमाज पढ़ेंगे। तो फिर मुस्ताहब ये कि जिस वक्त खुशू खुजू आपको ज्यादा मिले उस वक्त को हासिल करने के लिए नमाज को ताखीर से पढ़ें। मसलन कोई सहेली आ गई, आधे घंटे में चली जाएगी, वैसे बहुत महाल है कि आधे घंटे के अंदर चली जाए वो, लेकिन ये मिल फर है, अभी जल्दबाजी में जल्दी जल्दी वो आने वाली है, जल्दबाजी में जल्दी जल्दी नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं अब बात करके चली जाए वो, बशर्ते वक्त फजीलत या वक्त नमाज कज़ा ही ना हो जाए, इतनी लंबी बातचीत ना हो। तो बहरहाल ये है कि फिर नमाज में ताखीर की जा सकती कि जिस वक्त खुशी व खुजू ज्यादा मिली। मसलन बहुत ही अहम खबरें आ रही हैं टीवी पर, एक होता है कि वैसे ही बस बैठे हुए चैनल बदल रहे हैं तो वो तो मुनासिब नहीं है कि जरा पहले ये भी देख लें फिर चैनल घुमाते हुए ये भी देख लें ये भी देख लें और नमाज को ताखिर कर रहे हैं, नहीं, कोई बहुत अहम खबर आ रही है मसलन, अब हमें अगर हम खबर नहीं सुनेंगे या तो हमारा दिल उसी में लगा रहेगा, खुशू खुजू नहीं होगा। तो इस्लाम कहता है कोई बात नहीं, यानी मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, इस्लाम ने हुक्म नहीं दिया कि मसलन खबरें सुनने के लिए, लेकिन मिसाल देने के लिए खुशू खुजू ज्यादा मिलेगा, सुन लीजिए पांच मिनट ताकि आप इत्मीनान के साथ उसके बाद नमाज को पढ़ सकें। हाँ अलबत्ता कोई ड्रामा या फिल्म अगर हो, आप कहें कि ये जरा ड्रामा और फिल्म देख ली जाए उसके बाद फिर नमाज पढ़ेंगे, तो ये इस्तिख़फ़ाफ़े नमाज हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात नहीं है कि फिस्को फजूर वाली चीज के लिए कि अभी खुशू उसको वजूर कर लें फिर खुशू खुजू से बाद में नमाज पढ़ेंगे, ये वाला उसमें नहीं चलेगा। हाँ लेकिन खबरों में चल सकता है, कोई वो भी अहम खबर हो, एक ऐसी रैंडम वैसी देखें कि क्या है आज की खबरें, ये नहीं, यानी वाकई आपका दिमाग उसी के अंदर लगा रहा है, देखें क्या खबर आने वाली है, क्या हो गया, किसी जगह मसलन जलजला आ गया है, कोई और अहम बात हो रही है, तो उसमें आप पहले उस चीज से फारिग हो जाएं जो खुशू खुजू में कमी कर रही है, और उसके बाद फिर नमाज को पढ़ें। अच्छा फिर उसके बाद नवी चीज ये है कि जब इंसान को हदस असगर परेशान कर रहा हो, हदस असगर क्या चीज है, मसलन पेशाब है और पैखाना है, रिया है, नींद उसको परेशान कर रही है, मुस्तहब है कि पहले इन चीजों से निजात हासिल करो और उसके बाद फिर नमाज पढ़ो, ख्वाह इन कामों की वजह से ताखिर से नमाज पढ़नी पड़े। मसलन शदीद नींद आ रही है, अभी हम एक छोटी सी 15 मिनट की अगर नैप ले लेंगे तो जरा खुशू खुशू के साथ नमाज पढ़ेंगे, वरना बहुत ही अलकसाहट में नमाज पढ़ना पड़ेगी। तो इस्लाम कहता है कि ठीक है 15 मिनट के लिए एक छोटी सी नींद ले लो, और क्योंकि उसके बाद हदस असगर में आती है भी, और मसलन किसी को पेशाब को रोक के अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है तो खुशू खुजू भी उसका कम हो जाएगा। इस्लाम कहता है नहीं, हदस असगर परेशान कर रहा है तो पहले आप उससे फारिग होकर आए, चाहे उसकी वजह से नमाजों में ताखीर करना पड़े। ये हो गई 9 चीजें। 10वीं चीज ये है कि अगर अव्वल वक्त को छोड़कर कोई और फजीलत हमें मिल रही हो, कि हम नमाज को अव्वल वक्त में से ताखिर से पढ़ रहे हो लेकिन हमें जो ताखिर कर रहे हैं वो किसी फजीलत की वजह से ताखिर कर रहे हैं, तो क्या उस वक्त का फरीजा, क्या नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ लें या वो फजीलत ले लें। मसलन 12:30 बजे नमाज जोहर का वक्त आता है, नमाजों का वक्त मसलन आ गया 12:30 बजे, लेकिन मस्जिद में जो नमाज जमात होगी वो 1 बजे होगी, ये जो आधे घंटे की ताखिर हो रही है, क्या हम इसमें अव्वल वक्त में फुरादा नमाज पढ़ लें इसकी ज्यादा अहमियत है, या आधे घंटा ताखिर से जिस वक्त जमात कायम हो उस वक्त का इंतजार करें। तो इसमें उलमा कहते हैं कि यकीनन ये वो मौका है कि अब अव्वल वक्त में जो आप नमाज को छोड़ रहे हैं वो एक फजीलत की वजह से छोड़ रहे हैं, क्योंकि नमाज जमात एक फजीलत है, उस फजीलत को आपको लेना है चाहे आधे घंटे बाद ताखिर से क्यों ना पढ़े। या मसलन अब कराची के हालत में चीज ज्यादा समझ में आती है, अक्सर यहां पर पिछले जमानों में कर्फ्यू वगैरह लगते रहे, 1 बजे मसलन अगर नमाज पढ़ रहे हैं तो इसमें फुरादा पढ़नी पड़ेगी, कर्फ्यू लगा हुआ है, 4 बजे मसलन कर्फ्यू हटेगा तो उसके बाद हम मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा देखिए, आम तौर पर सिर्फ नमाज जमात की भी बात नहीं, आम घर से ज्यादा सवाब मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने का है, तो अब हमें 4 बजे जब कर्फ्यू खुलेगा तो हम मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेंगे चाहे जमात ना भी मिले, वो भी एक फजीलत है मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना। तो इस्लाम इसमें ये कहता है कि जी हां, इस फजीलत को हासिल करने के लिए जब कोई और फजीलत मिल रही हो तो आप नमाज में ताखिर कर सकते हैं। अच्छा क्या औरतों के लिए भी यही वाला मसला है, इसमें मसलन आयतुल्लाह खोई थे वो फरमाते थे कि औरत के लिए घर में नमाज का सवाब ज्यादा है, और घर में भी कोई अंदरूनी टाइप का कोई कमरा हो जहां लोगों की आमद और रफ्त कम हो वहां पर नमाज का सवाब और ज्यादा है। और आगा सिस्तानी भी इसी के कायल हैं, अलबत्ता वो कहते हैं कि अगर मस्जिद में औरतों के लिए नमाज जमात का एहतमाम हो रहा है तो औरत की घर की नमाज बहरहाल जो है वो उसके मुकाबले में जमात से नमाज पढ़ना ज्यादा फजीलत का हामिल है, यानी अगर कोई ऐसा बाकायदा इंतजाम हो खवातीन का जमात का तो फिर औरत के लिए घर से ज्यादा फिर मस्जिद का सवाब है, लेकिन अगर ऐसा मसला नहीं है तो फिर घर ही के अंदर नमाज पढ़ने का सवाब उसके लिए ज्यादा है। और इमाम खुमैनी फरमाते थे कि नहीं, जो मर्द का मसला है वही औरत का भी मसला है, औरत के लिए भी मस्जिद में जाकर ही नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। तो बहरहाल कोई और फजीलत मिल रही हो, चाहे वो जमात मिल रही हो या मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने की फजीलत मिल रही हो, ख्वाह जमात ना भी हो, तब भी इस्लाम ने इसको कंसीडर किया है, इख्तलाफ फतावा को देखते हुए नमाज में इतनी ताखिर की जा सकती है। अच्छा अलबत्ता उलमा ये बात जरूर कहते हैं कि वक्त ये जो है कि फजीलत की वजह से ताखिर कर रहे हैं, इस फजीलत को फजीलत शरई होना चाहिए, फजीलत शरई, اگر فضیلت شرعی نہیں ہے تو پھر یہ تاخیر مناسب نہیں، پھر یہ تاخیر نہیں کی جائے گی. اچھا مثلا اس کی مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ شرعی فضیلت کون سی ہے؟ مثلا ہم ٹی وی پر مثلا کوئی عالم جو ہے کوئی مسائل فقہ بیان کر رہا ہے، اچھا یہ خشوع خضوع والے مسئلے میں بھی جا سکتا ہے اور ایک فضیلت والے مسئلے میں بھی جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی جو مسئلے شریعت ہم سن رہے ہیں 10 منٹ تک کم سے کم وہ بیان کریں گے، ٹی وی پہ اتفاق سے اس وقت آ رہے ہیں وہ، تو اب ہم وہ سننا چاہ رہے ہیں. تو اب یہ جو تاخیر آپ کر رہی ہیں نماز میں، یہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہیں کہ احکامات دین کا سننا خود ایک فضیلت ہے، یہ ایک فضیلت ہے. تو اگر یہ اہم مسائل ہم نے نہ سنے تو یہ بہت اہم بات بیان ہو رہی ہے، مسئلہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو اب اس فضیلت کو لے لو اور 10 منٹ کے بعد نماز پڑھ لیں. اچھا یہ مسئلہ پیش آتا ہے عام طور پر مساجد کے اندر کہ مثلا نماز فجر کو بالکل اگر ہم اول وقت میں پڑھیں گے تو لوگ نمازی کم ہوں گے، اور اگر ہم مثلا 10 منٹ کی تاخیر کر دیں تو نمازی زیادہ آ جائیں گے، اور نمازیوں کی تعداد میں اضافے سے نماز کا ثواب بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، یہ خود ایک فضیلت ہے. تو اب تاخیر سے کرنا، کیونکہ اگر زیادہ تاخیر کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ خود وقت فضیلت فجر نکل جائے گا وہ جو 21 منٹ کا ہے، تو زیادہ تاخیر تو نہیں، البتہ 10 منٹ کی تاخیر 15 منٹ کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے کہ اس وقت نمازیوں کی تعداد زیادہ بڑھ جائے گی، زیادہ بڑھے گی تو زیادہ ثواب ملے گا. تو نماز کو تاخیر سے پڑھنا اس لحاظ سے 15 منٹ کی اگر تاخیر ہو جائے، اکثر لوگ وہاں کے آگے بہت شور مچاتے ہیں، جن کو مسائل فقہ سے واقفیت نہیں ہوتی وہ آ کر شور مچانے لگتے ہیں کہ جب اذان ہوگی تو فوراً نماز ہو جانی چاہیے، لوگوں کو نہیں آتے تو نہ آئے. نہیں، اتنے کم سے کم کہ وقت فضیلت بھی نہیں نکلا جا رہا، اور اگر کچھ تاخیر ہو رہی اسے پڑھنا جس میں لوگوں کی تعداد بڑھ جائے گی جو کہ خود ایک فضیلت ہے، تو اس فضیلت شرعی کو انسان حاصل کرے. اچھا یہ مسئلہ رمضانوں میں بہت سی مساجد کے اندر پیش آتا ہے کہ مثلا 1 بجے رمضان میں اگر ہم نماز جماعت کو قائم کریں گے تو نمازیوں کی تعداد کم ہوگی، لیکن رمضانوں میں عام طور پر 3 بجے یا اس کے اراؤنڈ چھٹیاں ہو جاتی ہیں آفیسز سے بھی، تو لوگ مثلا اگر ہم اس کا نمازوں کا تقریباً 5 بجے کے قریب اگر نماز جماعت قائم کر لیں، نماز جماعت قائم کر لیں مثلا 5 بجے، تو یہ ایک فضیلت بھی ایک لحاظ سے حاصل ہو رہی ہے، اور تو کیا اس بات کی اجازت ہے؟ ورنہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ ہم اول وقت میں فرادہ پڑھ لیں نماز، لیکن رمضانوں میں عام طور پر مساجد میں یہ ہوتا ہے اور کسی جگہ تاخیر سے نمازیں بھی ہوتی ہیں کہ اس وقت نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، لوگ آفیسز سے آ جائیں گے، نماز جماعت کی فضیلت لے سکیں گے. 1 بجے اگر قائم کر لیں گے تو لوگوں کی تعداد بہت کم ہوگی. اچھا اب یہاں پر علماء یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے بلکہ مستحب ہے کہ تاخیر سے تاخیر کریں، بشرطے کہ وقت فضیلت ختم نہ ہو رہا ہو. یعنی اگر ایسا ہو رہا ہے کہ وقت فضیلت ہی ہاتھ سے نکلا چلا جا رہا ہے تو پھر تو علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ فرادہ نماز پڑھ لیں، فرادہ پڑھ لیں، اور چاہے وہ نماز جماعت کی کیونکہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل جائے گا، اگر یہ تاخیر وقت فضیلت کے اندر اندر ہو رہی ہے تو پھر تو تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے، آپ کہیں گے 5 ساڑھے 5 بجے اور 6:30 بجے افطار کا وقت ہوگا تو یہ وقت فضیلت جو ہے ظہر کا بھی اس میں نکل جائے گا، اور ممکن ہے کہ عصر کا وقت فضیلت بھی نکل جائے اتنی تاخیر سے اگر پڑھی جا رہی ہے، تو پھر علماء کی اکثریت یہ کہتی ہے نہیں، اتنی زیادہ تاخیر نہیں چلے گی، پھر اول وقت میں ہی فرادہ ہی پڑھ لو نماز، پھر اس جماعت کا اتنا ثواب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے نمازوں کو اتنا تاخیر کی جائے. اچھا یہ مثلا آقا سیستانی کا بھی تھا، آقا خوئی کا بھی یہ نظریہ تھا. اچھا امام خمینی فرماتے تھے کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ بھائی بہت زیادہ تاخیر ہو گئی، چاہے وقت فضیلت نکل رہا ہو، لیکن لوگ اگر کہیں گے بہت تاخیر سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ نہیں چلے گا، پھر اول وقت میں پڑھ لیں، پھر اول ہی وقت میں پڑھ لیں. لیکن اگر لوگ کہیں کہ لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا اشکال نہیں ہے کہ لوگ اسے تاخیر نہیں سمجھ رہے ہیں تو پھر نماز کو تاخیر سے پڑھیں. تاخیر سے مراد ہے کہ جماعت دیر سے اگر قائم ہو رہی تو امام خمینی کے فتوے میں بھی دیر سے ہی جماعت کے اندر شریک ہوں، اس کا ثواب زیادہ ہے. اور رہبر معظم آیت اللہ خامنئی کا یہ نظریہ ہے کہ جماعت کی نماز ہر صورت میں افضل ہے، خواہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل ہی کیوں نہ جائے. یعنی اول وقت فرادہ سے بہرحال جماعت کی نماز افضل ہے خواہ وقت فضیلت ہاتھ سے نکل جائے، یہ ان کا ایک الگ نظریہ ہے۔ آقا سیستانی کہتے ہیں وقت فضیلت نہیں نکلنا چاہیے، آقا کوئی بھی یہ بات کہتے تھے، امام خمینی کہتے تھے وقت فضیلت چاہے نکل جائے لیکن عرف پابند شریعت لوگوں کا معاشرہ یہ نہ کہے کہ نماز میں بہت تاخیر ہو گئی۔ اور آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ وقت فضیلت چاہے ہاتھ سے نکل جائے لیکن نماز جماعت کا ثواب بہرحال وقت فضیلت میں فرادہ پڑھنے سے افضل ہے۔ تو یہ اپنے اپنے مرجے کے مطابق اس پہ عمل کریں۔ گیارہواں موقع کہ جہاں نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے، وہ رمضان میں اگر کوئی بھوک اور پیاس کسی کو زیادہ لگ رہی ہے تو مستحب ہے کہ وہ پہلے افطاری کرے اور پھر تاخیر سے نماز پڑھے، یعنی افطاری کرنے میں جتنا ٹائم اس کو لگے گا، امکان ہے کہ ایک گھنٹے کے اندر اس کی افطاری ختم ہو جائے گی، خیر یہ تو زیادہ ہو گیا، لیکن بہرحال یہ کہ بھوک و پیاس کیونکہ زیادہ لگ رہی تھی تو ہو سکتا ہے زیادہ اس کو ٹائم دینا پڑے، تو مستحب ہے کہ پہلے افطاری کر لو، کیونکہ دماغ تو خشوع خضوع میں بھی جا سکتا ہے مسئلہ، اب دماغ لگا ہوا ہے کھانے کی طرف، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کہا کرتے تھے کہ اکثر افراد یہ کرتے ہیں کہ فوراً ہی پکوڑا کھاتے ہی ان کو اذان دینا پڑتی ہے اکثر، تو وہ پھنس جاتا ہے، یا مثلا کوئی دہی بڑا ہے تو وہ کہتے تھے کہ اس وقت اللہ بڑا ہے اللہ اکبر کہنا چاہیے تھا، اب یہ دہی بڑے کی طرف جو ہے اس کا دماغ زیادہ چلا گیا کہ اس کو زیادہ بڑا سمجھنے لگا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ رمضان میں اگر بھوک و پیاس زیادہ لگ رہی ہے تو مستحب ہے کہ پہلے افطاری کرے۔ یا ایک موقع اور بھی آ سکتا ہے کہ صرف بھوک و پیاس کا مسئلہ نہیں ہے، کچھ لوگ افطار پہ اس کا انتظار کر رہے ہیں، اچھا یہ نہیں کہ وہ جلدی کر رہے ہیں، بار بار پوچھ رہے ہیں بھائی جلدی بھوک لگ رہی ہے جلدی آئیے جلدی آئیے، یہ نہیں، چاہے وہ جلدی نہ بھی کر رہے ہوں تب بھی مستحب ہے کہ اگر افطار پہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور کوئی جلدی بھی نہیں کر رہے ہیں تب بھی وہ پہلے افطار کرے اس کے بعد نماز پڑھے۔ لیکن اگر بھوک و پیاس کا مسئلہ نہیں ہے اور لوگوں کے انتظار کا مسئلہ بھی نہیں ہے، پھر مستحب یہ کہ پہلے یہ مغرب و عشاء کی نماز پڑھ لے، یا کم سے کم مغرب کی نماز پڑھ لے، عشاء کو اپنے وقت فضیلت پہ پڑھنا چاہے تو وہ بعد میں پڑھے، لیکن مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھے اور اس کے بعد افطاری کرے۔ لیکن اگر رمضان میں بھوک و پیاس لگ رہی ہو یا لوگ انتظار کر رہے ہیں اس کا، تو پھر مستحب ہے کہ پہلے افطار کرو اور بعد میں نماز پڑھو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بارہواں موقع کہ اگر ظہر و عصر کے وقت شدید گرمی ہے تو گرمی کے کم ہونے کا انتظار کیا جائے، اور بشرطے کہ وقت فضیلت ختم نہ ہو، تو اتنی تاخیر کی جا سکتی کہ ابھی گرمی ذرا کم ہو جائے۔ یعنی آغا خوئی اور آغا سیستانی کے نزدیک یہ والا مسئلہ صرف ظہر کا نہیں ہے بلکہ ظہر اور عصر کا بھی، یعنی عصر کی نماز کو بھی اتنی تاخیر کر سکتے ہیں کہ ابھی شدید گرمی ہے۔ اچھا یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب آپ کو گرمی میں نماز پڑھنا پڑ رہی ہو، یہ نہیں کہ باہر گرمی ہے اندر اے سی لگا ہوا ہے تو ہم تاخیر سے پڑھ رہے ہوں، باہر گرمی اور ہم پنکھے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اندر اور کہیں کہ باہر کیونکہ بہت زیادہ گرمی، نہیں، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب واقعتاً آپ کو شدید گرمی میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا اور اس وقت بہت زیادہ گرمی ہو رہی ہے، تو پھر یہ کہ اتنی تاخیر سے پڑھو کہ ذرا گرمی کم ہو جائے۔ یہ خشوع خضوع میں بھی مسئلہ جا سکتا ہے، ابھی جلدی جلدی پڑھیں گے گرمی کی وجہ سے، اور اگر تاخیر سے پڑھیں گے تو ذرا ٹھنڈک ہو جائے گی، جب تک یہ مسئلہ ظہر کے ساتھ ساتھ آغا خوئی اور سیستانی میں عصر میں بھی چلا جاتا ہے، ورنہ علماء نے ویسے ظہر کے لیے لکھا ہے لیکن یہ مسئلہ عصر کے لیے بھی ہے کہ اگر اتنی شدید گرمی اس وقت بھی، لیکن یہ یوں زیادہ شاید اپلیکیبل نہ ہو گھروں کے اندر کہ باہر کا نہیں دیکھا جائے گا، اس میں اندر کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ اگر اندر ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آ رہا ہے تو اس میں تو اول وقت ہی نماز پڑھیں۔ تیرہواں موقع، اگر مسافر کو جلدی ہو، اگر مسافر کو جلدی ہے تو بہتر ہے کہ یہ نماز کو دیر سے پڑھے۔ اب یہ جلدی جلدی میں جو نماز پڑھے گا اس میں خشوع خضوع بھی اس کو کم ہوگا، مثلا ابھی ٹرین میں اگر یہ سفر کر رہا ہے اسٹیشن پہ 2 منٹ ٹرین رکے گی، اب یہ 2 منٹ میں اتنی جلدی جلدی نماز پڑھے گا کہ نہ خشوع خضوع ہوگا نہ اچھی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی، اور آدھے ایک گھنٹے کے بعد مثلا ٹرین کسی جگہ پہ 15-20 منٹ کے لیے رکے گی، اس کو پتا ہے کہ اب جو اگلا اسٹیشن آئے گا وہاں پر، تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ تاخیر کرے۔ جب اس کو اطمینان ہو جائے کہ کوئی جلدی نہ ہو مسافر کو، اچھا اس کے لیے علماء نے وقت فضیلت کے نکلنے کا مسئلہ بھی نہیں رکھا ہے، अभी तक तो आपने कहा, अभी तक हम देखते आ रहे थे कि मसाइल के अंदर ये था बशर्ते वक्त फजीलत ना निकल जाए। मुसाफिर के मसले में वक्त फजीलत का भी जिक्र नहीं, यानी जब इसको वक्त कजा होने से पहले पहले बस, जब भी इसको वक्त फजीलत बशर्ते ना निकला हो, ये दीगर मसाइल के अंदर था। लेकिन अगर वक्त फजीलत का वाला मसला यहां पर नहीं। अच्छा, अब एक मसला ये है कि यानी इसके अंदर मुसाफिर को यह हुक्म है कि तमानियत के साथ पढ़े। चौदवा मसला ये है, वो है हाजी के लिए। हाजी के लिए मुस्तहब ये है कि मगरबैन की नमाज मुजदलिफा में पढ़े। देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी शख्स जब भी हज का अहराम बांधता है तो उसे अहराम पहनकर एक मैदान में जाना होता है जिसे मैदान अरफात कहते हैं। वहां जोहर से लेकर सूरज गुरूब होने तक मैदान अरफात में रहता है, और उसके बाद फिर जब सूरज गुरूब हो जाता है तो ये अगले मैदान के लिए निकलता है जिसे मुजदलिफा कहते हैं। मुजदलिफा में पूरी रात रहेगा और उसके बाद अगले दिन सूरज निकलने के बाद मुजदलिफा से मीना की तरफ सफर शुरू करेगा। अच्छा, अब इसके लिए हुक्म यह है कि मगरिब तक ये अरफात में रहे। अच्छा, जब ये मगरिब तक अरफात ही में है तो अव्वले वक्त में क्यों ना मगरिब अरफात ही में पढ़ ले, टाइम भी हो गया नमाज का और अभी अरफात ही में, अरफात तो छोड़ ही नहीं सकता मगरिब से पहले, वाजिब है कि अरफात के मैदान ही में रहे। लेकिन इस्लाम कहता नहीं, यहां ये ताखीर करे, अब ये अरफात से चलना शुरू हो। दोनों मैदानों में अरफात और मुजदलफा में तकरीबन 1.5-2 मील का फासला है, ये तो नहीं कि देखा जाएगा खेमे भी आपके कहां हैं। अगर ये अभी चलना भी शुरू करेगा अरफात से मुजदलिफा की तरफ तो इसको काफी वक्त लगेगा। बहुत से लोगों को हो सकता है बहुत ही कोई खुशकिस्मत हुआ तो आधे एक घंटे में वो मुजदलिफा पहुंच जाएगा, लेकिन लोगों को 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। अगर बसें जैम हो गई, बड़े मसले मसाइल हर दफा ट्रैफिक के होते हैं। बहरहाल, अब तो खुद हमारे उस्ताद मोहतरम ने सिलसिले को राइज किया था, मौलाना सादिक हसन साहब क़िबला ने। शुरू में बहुत उन पर भी एतराज हुआ था कि भाई वो ये अरफात ही के मैदान में कहते थे कि यहीं पर ही मगरबैन की नमाज पढ़ के आप मुजदलफा के लिए रवाना हो, तो लोग उनको बाकायदा मनासिक ला ला के दिखाते थे। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि मुस्तहब है कि मगरिब की नमाज मुजदलफा में पढ़े, तो आप यहां पर क्यों पढ़वा रहे हैं नमाज? तो वो इस वजह से पढ़वाते थे, बाज़ुकात उसके अंदर बैठे हुए बसों से उतर भी नहीं सकते हैं, बसों में 8-8 घंटे लग रहे हैं, और बाज़ुकात लोगों की नमाजें मगरबैन तक कजा हो गई। तो उस कजा से बचने के लिए एक मुस्तहब काम को आपको छोड़ना जरूरी। तो अब तकरीबन सारे ही शिया कारवान वहां इसी मुस्तहब इसी चीज के ऊपर अमल करते हैं और ये वाला मुस्तहब इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारे महाराजे ने भी इसमें बात कही। आयतुल्ला फाजिल लनकरानी भी कहते थे, आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने भी कहा है कि हाजी हजरात वहां जाकर मुश्किल मुस्तहबात या जो नामुमकिन मुस्तहबात हो चुके हैं उनके ऊपर इसरार ना करें। अब बहुत सी वहां की ऐसी डायनामिक्स हो चुकी है कि कुछ मुस्तहबात पर अमल बहुत ही मुश्किल हो गया या तकरीबन नामुमकिन के करीब हो गया, तो अक्सर लोग वहां जाकर बहुत लड़ाई झगड़ा कर देंगे, हमें इस मुस्तहब पर भी अमल करना है। तो अब इनके लिए मुस्तहब यह है कि मगरबैन की नमाज मुजदलिफा में पढ़े, बशर्ते कि आधी रात ना हो जाए। यानी अगर आधी रात से ज्यादा गुजर रही है तो फिर तो वाजिब है कि जहां पे भी सफर में जिस जगह भी हो वहां उतरो। अच्छा, वहां उतरना भी बसों से बड़ा मसला है। बाज़ोकात आप उतरे, फिर वजू करने के लिए गए और बसों उसी वक्त बसें चल पड़ी और उसके बाद पता चला 2 दिन बाद आप लोगों को मिल रहे हैं, खो गए वहां पे। 35 लाख का 30 लाख का मजमा चल रहा है, आपको पता नहीं, हर शख्स एक तरह का लिबास है, हर बस तकरीबन एक तरह की है, कुछ पता नहीं चलता, और एकदम से उसी वक्त ट्रैफिक खुल गया और बस चल पड़ी और आप नमाज के लिए गए हुए थे। बहुत सारे लोगों के साथ घूम जाते थे या और मसाइल हो जाते थे या नमाज कजा हो जाती थी। तो अब इस मुस्तहब को छोड़ दिया जाता है। लेकिन बहरहाल आगा सिस्तानी फिर भी फरमाते हैं कि अगर निसफ शब से पहले पहले भी अगर ये शख्स मुजदलफा के मैदान में इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ सकता हो तो इसके लिए मुस्तहब है कि नमाज मगरबैन को मुजदलफा जाकर ही पढ़े, यानी इतनी ताखीर के बिल्कुल आधी रात के वक्त से पहले पहले। लेकिन अब क्योंकि ये हर शख्स इंडिविजुअल तो कर सकता है, लेकिन पूरे पूरे कारवानों को लेकर जाना, औरतें हैं, उन कहां वजू करेंगी, कहां क्या होगा, बहुत लोगों के मसाइल होते हैं, तो ज्यादा इसमें सेफ साइड यही है कि अपनी नमाजों को एक मुस्तहब छोड़कर बचा लिया जाए कजा होने से। तो बहरहाल ये 14 मुकामात थे कि जहां पर नमाज को ताखीर से पढ़ना मुस्तहब था। जैसे कि अभी आपने सुना कि मुजदलफा में इतनी ताखीर कि बिल्कुल नमाज को उसके आखिरी वक्त में ले जाकर पढ़ना, जबकि आधी रात के वक्त से पहले पहले ये मुस्तहब है। तो बहरहाल यहां पर औकात फजीलत की भी गुफ्तगू दो नशस्तों में हमारी मुकम्मल हुई कि उसकी अहमियत आपने सुनी और किन औकात फजीलत कौन कौन से हैं और कब इन औकात फजीलत में ताखीर से पढ़ना मुस्तहब होता है नमाज, ये भी तकरीबन 14 मुकामात आज आपके सामने आ गए। इंशाल्लाह जो अगली नशिस्त होगी इसमें जो 26वां दर्स होगा वो नमाजी के सिलसिले में किसी और मौजू का इंतखाब होगा जो कि अहम होगा इस सिलसिले में, और फिर इस तरह से हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती जाएगी। उन खवातीन ने जिन्होंने पिछले दर्स अब तक नहीं सुने वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसको सुनना शुरू कर दें, जिससे पहले के हमारे 23 दर्स और हो चुके थे 24वें से तो उन्होंने ज्वाइन किया है, ताकि वो कंटिन्यू उनका एक सिलसिला हो जाए और उनको समझ आ जाए कि कोई अहम तरीन नमाज के मसले तो तकरीबन सब मुकम्मल हो चुके हैं, अब ये मुतफर्रिक चीजें इसमें चल रही हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्तहीरीन।
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله.